بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أصول وضابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. اس پیارے کتاب کا شرح کا درس جاری ہے. میں پچھلے دروس جو نوٹس شیخ صاحب کے لیکچر سے میں نے نوٹ کیے تھے، ان سے درس دے رہا تھا. ہم آخری اصول پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور جو متن ہے کتاب میں سے میں نے وہ پڑھ دیا ہے. آج کی نشست میں اس پانچویں اصول کی شرح کے تعلق سے چند اہم باتیں میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بہت اہم باتیں ہیں تکفیر کے تعلق سے، اور ہمارا موضوع ہوگا کہ جو جیسا کہ پانچویں اصول میں ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ ایمان کے مختلف حصے ہیں، کفر کے بھی مختلف حصے ہیں. جس شخص میں ایمان کا کوئی حصہ پایا جائے تو پکا مومن نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی شخص کے اندر کفر کا ایک حصہ پایا جائے وہ کافر نہیں ہو جاتا. تو اصل یہ اصول تھا. اب اس کی تفصیل جو ہے ہم شیخ صاحب کے اس مختصر شرح سے، میں شرح کو مختصر کر کے اہم باتیں بیچ میں سے میں شیئر کروں گا. تو شیخ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ عظیم اصل ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس شخص کے اندر ایمان کے شعبے میں سے کوئی شعبہ پایا جائے تو اس کو مطلقاً مومن نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کی حالت کو نہ دیکھا جائے. اور حالت میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کسی کو پکا مومن کہنے کے لیے. نمبر ایک، اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کے ساتھ کیسی ہے، طاعات کے ساتھ کیسی ہے. نمبر دو، ترک المعاصی، نافرمانیوں سے اجتناب اس کا کیسا ہے. اگر فرم برداری میں وہ پکا ہے اور ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے، اور دوسری طرف نافرمانیوں سے اجتناب کرتا رہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کا ایمان مکمل ہے اور مضبوط ایمان ہے. یعنی اگر کوئی کسی شخص کے ایمان کا تعین کیا کرتا ہے کہ کتنا پکا مومن ہے یا کمزور مومن ہے، اس کی فرما برداری اور اس کے ضد میں اس کی نافرمانی. الطاعة والمعصية، طاعت ہم نے کرنی، معصیت کو ہم نے ترک کرنا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق، عمل کا تعلق ایمان سے ہے، اور طاعات سارے کے سارے اعمال ہیں، اور ترک المعاصی بھی، نفران کو ترک کرنا بھی اعمال ہے. تو اس ایمان کو مضبوط یا ہلکا یا کمزور یہ اعمال کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو شخص کفر کے کسی شعبے میں مبتلا ہو جائے اس کو کافر نہیں کہا جائے جب تک کہ تین چیزیں نہ دیکھی جائے. نوٹ کر لیں، نمبر ایک، ثبوت الشروط، کہ شرطیں پوری ہیں کہ نہیں تکفیر کی. نمبر دو، انتفاء الموانع، کہ رکاوٹیں دور ہوئی ہیں کہ نہیں تکفیر کی. اور نمبر تین، حال هذه الشعبه مع الايمان، اس شعبے کا ایمان سے کیا اور کتنا تعلق ہے. تیسرا، کہ اس شعبے کا، کفر کے اس حصے کا یا شعبے کا ایمان سے کیا تعلق ہے، یعنی کیا اس کفر کے شعبے سے پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اگر پورا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر تکفیر کی ہم شروط و ضوابط، شروط اور موانع کو دیکھیں گے. اگر کفر اکبر اس سے مراد نہیں ہے، کفر تو ہے، کفر کا حصہ تو نہیں، کفر اکبر مراد نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہو مکمل طور پہ، تو پھر ہم شروط والے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہے بڑی نافرمانی ہوئی ہے. الغرض، تو کسی شخص سے، یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، کسی شخص سے کوئی کفر یا عمل ہو جاتا ہے تو فوراً اسے کافر نہیں کہا جاتا. جیسے کہ کسی شخص سے اگر کوئی ایمان والا عمل ہو جاتا ہے تو اسے پکا مومن فوراً نہیں کہا جاتا. واضح ہے؟ پیج نمبر 176. کیونکہ بعض ابھی کچھ شخص کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی کفری عمل ہوا ہو یا اسے کفر کے لفظ سے نصوص میں یہ وصف آیا ہو کہ اس سے کفر ہوا ہے تو وہ کافر رہا ہوا ہو. اس کی دلیل میں جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر سنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کیا فرماتے ہیں, انکم رؤم فیک جاہلیہ, آپ ایسے شخص جس کے اندر جاہلیت ہے. تو جاہلیت سے اگر دیکھیں مطلقاً تو اس سے مراد اسلام سے پہلے کی حالت ہے, یعنی کفر کی حالت ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث سے کہ اعوذ باللہ کیا سیدنا ابو ذر کافر ہو گئے؟ نہیں, اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے پھر؟ ایک خصلت ہے, ایک خصلت ہے, ایک برائی ہے, ایک بری صفت ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, لیکن لفظ کون سا ہے؟ جاہلیت کا ہے. یہ سخت وعید ہے. آپ قصہ جانتے ہیں, یہ قصہ معروف ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا سیدنا بلال سے جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. بشر ہیں لیکن کمال کے بشر ہیں, سب سے انبیاء کے بعد سب سے اچھے اور عظیم لوگ ہیں. جھگڑا ہو کسی بات پہ تو سیدنا ابو ذر نے غصے میں آ کر کہا, یبن السودا, ایک علی کے بیٹے, آپ جانتے سیدنا بلال حبشی تھے, رنگ ان کا کالا تھا. تو سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, وہ بیان کر دیتے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے. پیچھے سیدنا ابو ذر بھی آ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ابا ذر اعیرتہ بامہ, کیا ابو ذر کیا تم اسے اس کی ماں کا تانا دیتے ہو؟ سبحان اللہ, انکم رؤم فیک جاہلیہ, آپ ایسے شخص جس کے اندر جاہلیت ہے. یہ آخری حدیث, بڑی پیاری حدیث ہے, حدیث کا میں صرف آپ کو جو شاہد ہے وہ بتا رہا ہوں. دوسری روایت میں آیا ہے کسی ابو ذر رو پڑتے ہیں اور زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا بلال سے, اپنا پاؤں جو ہے میری اس گال پہ رکھو, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. ایمان دیکھیں, میں نے کہا بشر تو ہیں لیکن انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگ, سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے بہترین بشر ہیں. آج غلطی ہم بھی کرتے ہیں, ظلم ہم سے بھی ہو جاتا ہے, نافرمانی ہم سے بھی ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس ظلم کے بعد, نافرمانی کے بعد, اور وہ کیا کرتے تھے؟ اب لوگوں کے مجمع ہے, ندامت ہوئی, غلطی کا احساس ہوا, غصے میں منہ سے بات نکل گئی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے, ابھی بس اب برداشت کہ میرے اندر بھی جاہلیت موجود ہے. سیدنا ابو ذر ان صحابہ میں سے تھے جو اسلام سے 3 سال پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. مسلم کی روایت میں آئے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی 3 سال پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تڑپ تھی دل میں ایمان کی, نماز کی, راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سے مسلم لمبا قصہ, معروف قصہ. سیدنا ابو ذر اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں, پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر خود جاتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, پھر اسلام قبول کرتے ہیں. بڑا پیارا قصہ ہے. الغرض کہ میرے اندر جہلیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. تو توبہ دیکھیں, آپ دل میں توبہ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں؟ سچی توبہ کی کیا جو شروط ہے اس میں, کوئی ہے کہ آپ شخص کے پاس جا کے زمین پہ لیٹے کہیں اپنا پاؤں میں منہ پہ رکھو؟ یہ نہیں ہے, لیکن یہ ایمان کی مضبوطی ہے. ہاں, جا کے معافی مانگ لیتے, میں مجھے معاف کر, جیسے کہ ہم آپس میں لڑتے پھر معافی بھی مانگ لیتے ہیں, لیکن آپ ایمان کی مضبوطی دیکھیں کہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور سیدنا بلال کو کہتے ہیں آؤ اور اپنے اس کالے پاؤں کو اس سفید گال پہ رکھو. سبحان اللہ, یہ تواضع کس کے لیے؟ یہ انکساری ذلت کس کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے. سبحان اللہ. تو اس حدیث میں انک مرؤم فیک جاہلیہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بری خصلت تھی کہ کوئی شخص کسی کو اس کی ماں کا تانا دے, اس کو رنگ کا تانا دے, یا دنیا میں کسی اگر نقص یا کوئی ایسی چیز میں کوئی شخص مبتلا ہو تو اس کو تانا دیا جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے آیت منافق 3, منافق کی 3, دوسری روایت میں 4 نشانی یہ خصلتیں ہیں, جس میں ایک نشانی پائی جائے کیا وہ منافق ہو جائے گا؟ نہیں, ایک خصلت اس کے اندر ہے نفاق کی. اور اسی طریقے سے جیسے کہاوت میں کہا جاتا ہے, اب جو شخص میڈیکل کے بارے میں کوئی تھوڑی چیز جانتا ہے اسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے, نہیں کہا جاتا. اگر اس کے اندر پہ ایک خصلت تو ہے ڈاکٹر کی, اسی طریقے سے جس کے پاس علم کا کوئی باب ہے, اس نے اچھا سمجھ لیا ہے تو اسے عالم کہا جاتا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے جس کے جو جس شخص سے کوئی کفر کا کوئی حصہ اس کے ذمہ پایا جاتا ہے یا اسے کفر ہو جاتا ہے تو مکمل کافر نہیں ہوتا. نماز کے بارے میں جیسے حدیث میں آیا ہے, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا, اور جیسے کہ غیروں کے قسم کھانے والے کے بارے میں کہا گیا ہے من حلف بغیر فقط کفر او اشرک. امام ابن القیم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اس کو نوٹ کر لیں, کہتے ہیں سارے کے سارے نافرمانیاں معاصی جو ہیں وہ کفر کے حصوں میں سے ہیں, جیسے کہ سارے کے سارے فرما برداریاں طاعات ایمان کے حصوں میں سے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اذ المعاصی کلها من شعب الکفر, سارے کے سارے نافرمانیاں معاصی جو ہیں وہ کفر کے شعبوں میں سے ہیں, کفر کے حصوں میں سے ہیں ہر نافرمانی, جیسا کہ سارے فرما برداری ایمان کے حصوں میں سے ہیں. پھر آگے شیخ صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں, اچھا یہ رد جو ہے یاد رکھیں, جو خوارج ہیں ان سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, خوارج کہتے ہیں کہ نہیں, خوارج کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے نصوص وعید کو دیکھے ایک طرف, وعید کو نصوص کو نہیں دیکھا, انہوں نے قرآن سنت کو دو حصے میں تقسیم کر دیا. پہلے انہوں نے خود اپنا عقیدہ بنایا قرآن سنت کے مخالف, اور پھر قرآن سنت میں دلائل ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو ہمارے اس خواہش نفس کے مطابق ہو اس کو لے لیں, جو مخالف اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے دیکھا جب ہر نافرمانی کفر ہے تو پھر کافر ہے نافرمانی کرنے والا, اور یہ بھول گئے کہ جس نص کے اندر کفر کا لفظ آیا ہے کسی نافرمانی کے ساتھ, اسے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دار اسلام سے خارج نہیں کیا, جیسے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جسے غیر قسم کھائی ہے اس نے کفر یا شرک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض لوگوں نے اپنے باپوں کی قسم کھائی, کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے تم دوبارہ کلمہ پڑھو تم کافر ہو گئے ہو؟ نہیں. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی غیر کو قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا ہے, تو کفر کا لفظ تو ہے. اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا, نصوص کو دو حصے میں تقسیم کر دیا, اپنی منمانی کی جو نصوص ہیں اپنے مطلب کے نصوص لے لیے, قرآن سنت کی جو دلائل وہ لے لیے, اور جو ان کی سمجھ کے مخالف ہیں ان کو رد کر دیا ہے, اور پھر اس کو رد کر کے اپنے اپنے اصول بنا لیے ہیں کہ حدیث احاد عقیدے میں کوئی کام نہیں آتے کیونکہ احاد متواتر نہیں ہے. اچھا جو متواتر ان کے بارے میں کیا ہے, قرآن کی آیات کے بارے میں کیا ہے, لیکن اپنی مرضی کے انہوں نے قواعد اصول کیوں بنایا, تاکہ اپنی خواہش نفس کو وہ سیدھا کر سکے بس. پھر آگے شیخ محمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, تعظیم الاوامر والنواہی یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے, کہ جو بھی شرعی اوامر اور نواہی ہیں, جس کے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اوامر ہیں, جس چیز سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ نواہی ہیں یعنی جس سے منع کیا ہے, ان کی تعظیم کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں اور نواہی ہیں ان کی تعظیم کریں. یہ تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ تین طریقوں سے. نمبر ایک, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے, دیا جا رہا ہے, دیا گیا ہے, اس کی تعمیل کرنا, یعنی جو تعمیل نہیں کرتے وہ تعظیم نہیں کرتے. اوامر کی مثال کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا, اوامر نواہی دونوں ہیں. اعبدوا اللہ فعل امر ہے, اے لوگوں تم سب مل کے ایک اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا, یہ نہیں ہے کس چیز کی, اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. امر ہے نہیں ہے. امر کی تعمیل سے کیا مراد ہے؟ کہ توحید پہ عمل کرو, صرف اللہ ہی کی عبادت, کسی کو اور عبادت نہ کرو, یہ امر کی تعمیل ہے. اور جو شرک سے اپنے آپ کو روکتا رہتا ہے, شرک نہیں کرتا ہے, یہ نواحی کی تعظیم, نواحی پہ عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو ہے امتثال ما امر, جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کر. نمبر دو انتہا ما نہا عنہ وزجر, جس چیز سے منع کیا اس سے فوراً رک جانا ہے. اور تیسرا یہ یقین کر لینا کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی حق اور سارے کا سارا خیر ہے. اسی امر میں حق ہے اور خیر ہے, اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہمارے مصلحت کے لیے ہے, چاہے دین یا دنیا مصلحت ہو. اس پہ یقین کر لینا ہے. تین چیزوں سے تعظیم ہوتی ہے. تعظیم امال اور نواحی کی کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ تین طریقوں سے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ حکم کی تعمیل. دوسرا جس چیز منع کیا گیا اس سے اجتناب کرنا, اجتناب. تیسرا کیا ہے؟ یقین. یقین تین چیزوں پہ کرنا ہے. پہلے کس چیز پہ یقین کرنا ہے؟ کہ جو بھی اوامر ہیں وہ حق ہے اور انہی میں خیر ہے. واقیم الصلاۃ میں حق ہے اور خیر ہے. وآتوا الزکاۃ میں اگرچہ ظاہر مال بھی کم ہوتا ہم دیتے ہیں, لیکن واللہ یہ حق ہے. حق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. خیر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے. دنیا میں برکت ہے, آخرت میں جنت ہے. اور جس چیز سے منع کیا ہے ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت مصلحت کے لیے منع کیا گیا ہے. ولا تقرب الزنا, زنا قریب مت جانا, کیونکہ زنا میں کیا ہے, زنا کاریوں میں کیا ہے, دنیا کی بھی خرابی آخرت میں بھی خرابی ہے. دنیا میں بیماریاں ہیں, نافرمانیاں ہیں, نافرمانی الگ ہے, بیماری الگ ہے, سبحان اللہ. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا ہے, پکڑ ہے, عقاب ہے. دوسرا یقین کہ خیر اور خوشی اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع سے جڑی ہوئی ہے. حکم کی پیروی کی ہے, تعمیل کی ہے, خیر و خوشی اسی کے اندر یقین ہے ہمارا. اور بدبختی اور شقا اس سے دوری میں ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا ہے وہ بدبخت انسان ہے. تیسری بات پہ ہمارا یقین ہے کہ جو بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے مناسب ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ زمانے کے لیے تھیں, جیسے کہ بعض بے وقوف جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی یہ جو حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے یہ زمانے زمانے کی بات ہوتی ہے. اس زمانے میں ممکن تھا, آج کے زمانے ٹیکنالوجی تمدن کا زمانہ ہے, آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی عروج پہ ہے, آپ زنا سے روکتے ہیں, آپ اختلاط سے روکتے ہیں, آپ پردے کا حکم دیتے ہیں, اب عورت پردہ کر کے جائے گی, فریڈم کہاں ہے, عورتوں کو تم لوگوں نے بند کر کے رکھا ہے, اس کو کالے برقعے میں باہر نکلتی ہے اور پھر گھر کے اندر وہ بند ہے, قید ہے. کہتے ہیں عورت کو آزادی چاہیے. واللہ مومن عورت سے بڑھ کر کوئی عورت آزاد ہو نہیں سکتی, میں قسم کھا رہا ہوں. آزادی کی چیز میں ہے؟ بے پردگی میں آزادی ہے, سبحان اللہ. پتہ نہیں لوگوں کے ترازو کس طریقے سے سوچتے, کیا کیسے سوچتے ہیں. واللہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دیے ہیں, یعنی جس چیز کا حکم دیا, جس چیز سے منع کیا ہے, واللہ وہ تا قیامت مناسب ہیں سب کے لیے. سارے کے سارے بشریت کی خیر ان اوامر اور نواہی سے جڑی ہوئی ہے. واللہ اور جس نے بھی اپنی عقل یا اپنی خواہش نفس یا اپنی کسی بھی چیز کو یا کسی چیز کی بنیاد پر اس نے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی مرضی کرنی چاہیے، واللہ وہ خود بھی ہلاک اور دوسروں بھی اس نے گمراہ کیا اور ہلاک کیا ہے۔ تو تیسرا، عوام الروح کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ یقین، پہلے میں نے کہا کیا ہے، اتباع الاوامر، دوسرا ہے اجتناب النواہی، تیسرا ہے یقین، تین چیزوں پہ یقین کہ سارا کا سارا خیر اور حق اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر میں ہے، اور جو شر ہے وہ نواہی میں ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہے ہماری مصلحت کے لیے، چاہے دینی یا دنیاوی ہو، اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دوسرا کہ سارے کے سارا خیر اور خوش بختی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہے، اور سارے کے سارے جو بدبختی ہے وہ نافرمانی میں ہے، اور تیسرا جو ہے یہ جو اوامر اور نواہی ہیں وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے مناسب ہیں۔ بلکہ جس نے بھی، جیسا فرماتے ہیں، جس نے بھی ان اوامر اور نواہی کو کسی زمانے میں بھی لاگو کیا اپنی زندگی میں، واللہ وہی کامیاب ہوا اور اسے عزت ملی اور اسے ہی بڑائی اور بزرگی ملی۔ اچھا، تیسری بات، اب ترتیب سے جا رہے ہیں، تعظیم اوامر اور نواہی میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، پہلا پوائنٹ تعریف کیا ہے، میں نے بتا دیا، عوامر نواہی کی مثال بھی بیان کر دی میں نے۔ دوسرا تھا تعریف، تیسرا تھا یا تعظیم کیسے کی جاتی ہے، چوتھا پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ میری طرف سے کتاب میں نہیں ہے، میں آسانی کے لیے بیان کر رہا ہوں، عوامر نواہی کی تعظیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، كل ذلك يتم بفهم هذه الاوامر والنواهي وتطبيقها لوجه الذي اراد الرسول صلى الله عليه وسلم بها۔ ایک طریقہ ہے، تطبیق، عمل کیسے کیا جائے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد کو کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، یعنی صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جب ہم ان نصوص پہ عمل کرتے ہیں، اوامر و نواہی پہ عمل کرتے ہیں، تب یہ صحیح طریقہ ہے تعظیم کا۔ غلط طریقہ، پانچواں پوائنٹ، سوء الفہم ہے، غلط طریقہ عوام روح کی تعظیم کا، کیونکہ مخالفین تعظیم کرتے کہ نہیں، آج کے بلکہ جتنے مسلمان ہیں سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اپنی زبان سے کہ عوامر اور نواح ہمارے سارے آنکھوں پہ ہم تعظیم کرتے ہیں، شریعت کا نفاذ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، خوارج کیوں نکلے تھے؟ ان الحکم الا للہ، کیا واقعی اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا؟ سب سے بڑے نافرمان کون تھے؟ وہ تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تو زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل لازمی ہے۔ عمل کیسے ممکن ہے؟ تعظیم کیسے کی جاتی ہے عملاً؟ جب تک صحیح طریقہ نہ ہو۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ کو صحیح سمجھا جائے۔ صحیح کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ صحیح سمجھ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد کے مطابق۔ مراد کس نے سمجھی؟ صحابہ کرام نے سمجھی ہے۔ کیوں صحابہ کرام سمجھے؟ کیونکہ براہ راست علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اس علم کو تابعین میں منتقل کر، پھر تابعین اتباع تابعین، یہ تین بہترین زمانے ہیں۔ اس کے بعد پھر امت متفرق ہوگی، بہت سارے پھر اہل بدعت بھی آہستہ سے بڑھتے گئے اور پھر تفرقہ پیدا ہو گیا، لیکن یہ جو تین بہترین زمان جن کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بہترین کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، اور حقیقت بھی دیکھ لیں آپ، آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں کب جمع ہوئی، ان کے علماء کس صدی میں رہتے تھے، کس زمانے میں رہتے تھے، وہ زندگی کیسے گزری، سبحان اللہ، اور باقی جو بعد میں آنے والے جتنے بھی علماء ہیں سب ان کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ سب ان کے محتاج ہیں، ان کے علم کے محتاج ہیں، سبحان اللہ۔ آج سے بخاری کو نکال دیں آپ کتابوں میں سے، کتنا دین نکل جائے گا، سبحان اللہ۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ ہے کہ عوامر اور نواہی کے تعظیم کا غلط طریقہ۔ غلط طریقہ بھی ممکن ہے، غلط طریقہ ہے، امت میں آج بھی موجود ہے، ابھی میں بتاؤں گا کیسے موجود ہے، مثال دی میں نے خوارج کی، اور دیکھیں کس طریقے سے غلطی ہوئی۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ سوء الفہم لمراد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو غلط سمجھنا، اور یہ بہت ہی شدید حرج مبتلا کر دیتا ہے، تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس میں تین چیزیں، افراط اور تفریط اور انقیاد اور عمل میں کوتاہی کرنا اور سستی کرنا، یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یا تو افراط ہے یا تفریط ہے یا کوئی بہانے بنا کر عمل کو چھوڑ ہی دینا ہے. تفریط سے الگ ہے بتاؤں گا کہ شیخ صاحب نے اس کو کس کیوں الگ بیان کیا, ورنہ افراط و تفریط دو چیزیں کافی, افراط اور تفریط ہے. لیکن تیسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو تفریط سے بھی ہٹ کر سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہتے ہیں. تفریط تو بالکل چھوڑ دینا ہے. بعض لوگ کچھ کرتے تو ہیں لیکن بہانے ڈھونڈتے ہیں نہ کرنے کے. اس کی مثال شیخ صاحب نے بڑی بڑی پیاری دی ہے آگے جا کے, جیسے کہ ابلیس نے جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا تو کیا بہانہ ڈھونڈا نہ کرنے کا کہ میں اسے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہو بھائی, کیوں بہتر ہو, کیوں اسے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا میں بہتر ہوں. کس نے کہا آگ مٹی سے بہتر ہے؟ عقل نے کہا, اس کی اپنی سوچ اپنی سمجھ, اس کا اپنی عقل ہے. سبحان اللہ, تمہیں پیدا جس نے کیا اس نے تمہیں حکم دیا, بات ختم ہے. تو عوامِ نواحی کی جو تعظیم ہے سب سے پھر غلطی ابلیس نے کی ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی. سبحان اللہ. اور جو سوء الفہم ہے, جو غلط سمجھنا ہے نصوص کو یا عوامر و نواحی میں جو سوء الفہم ہے, ایک تو ہر شدید مبتلا کر دیتا ہے جس سے افراط و تفریط اس کا نتیجہ نکلتا ہے, یا وہ اسلام اور مسلمانوں کی غلط امیج بنا دیتا ہے دوسرے لوگوں میں. آج دیکھیں جہاد کے نام پہ فساد عام ہے, دہشت گردی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاد. جو جہاد نہیں کہتے کہتے دیکھیں یہ کافروں کے دشمنوں کے دوست بنے بیٹھے, یہ جہاد کے مخالفین ہیں, یہ مخذلین ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. کب کسی مسلمان نے کسی زمانے میں سوچا تھا, آج کے زمانے کو چھوڑ کے, کہ مسلمان کو قتل کرنا جہاد ہے؟ ایک مسلمان کو قتل کرنا جہاد ہے, کبھی سوچا ہے؟ آج ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جہاد کے نام پر, اور کہتے ہیں یہ جہاد ہے. اچھا پھر فساد کیا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اگر مسلمان کو قتل کرنا جہاد ہے تو مسلمان کی جان بچانا کیا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں کے ترازو دیکھیں کیسے سوچتے ہیں. جہاد کا مقصد اعلی کلمۃ اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کے دین کی سر بلندی, یہ مقصد ہے, اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت, یہ مقصد ہے جہاد. مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے, جہاد کے مقاصد کی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بلکہ جو جہاد کے ضد ہے وہی عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مال جان محفوظ نہیں, عزت محفوظ نہیں, جان محفوظ نہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو رہی ہے. بلکہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جہاد کی نہیں بلکہ دہشت گرد کی تعلیمات دیتے ہیں, نعوذ باللہ. مخالفین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین یہ کتاب پڑھ پڑھ کے جہاد جو کر رہے ہیں, یہ تمہاری جو تمہارے رب کے جو کلام ہے اس میں یہ تعلیم. نہیں واللہ, اس میں تعلیمات نہیں. فساد کی تعلیم اللہ کی قسم قرآن مجید میں نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے فساد کی تعلیم. بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. جاہلیت کیسے دور ہوئی مجھے بتائیں؟ جو فساد جاہلیت میں تھا واللہ وہ بے مثال فساد تھا. پوری دنیا کی فساد ایک طرف, جزیر عرب کا فساد ایک طرف, اس قرآن کے نور سے فساد ختم ہوا ہے. کیسے ممکن ہے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر, اس عظیم کتاب کے اندر کوئی فساد کی تعلیمات ہوگی؟ آج کافر نے جرت کی ہے, کہا ہے کیوں؟ کیونکہ بعض مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے. عجب ان لوگوں پر ہے جو آج بھی اس دہشت گردی کو جہاد سمجھ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس پھر راستہ نہیں ہے, تو راستے تو مت کرو. یہ کس نے کہا راستہ ہے تو فساد کے, ورنہ پھر راستہ نہیں ہے تو پھر اگر جہاد کر سکتے تو کرو شرعی جہاد, اگر جہاد کی طاقت نہیں تو پھر مطلب فساد کرو. یہ کہاں کا دین ہے؟ کہاں کون سی شریعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد نہیں کر سکتے تو صبر کیا, تقویٰ کیا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. 13 سال تعلیمی تھی, توحید اور سنت کی تعلیم تھی, تقویٰ ایمان اور تقویٰ کی مضبوطی تھی. جب تیاری ہو گئی مدینہ میں, جب طاقت ہوئی تو جہاد بھی کیا. آج امت کہاں پہ ہے؟ اور یہ لوگ کہتے نہیں طاقت ہے مسلمانوں کو. کیا طاقت ہے؟ پیٹرول کی طاقت ہے. کون سی پیٹرول کی طاقت ہے؟ پیٹرول سے تم لوگ جہاد کرنا ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ پیٹرول سے جب جنگیں جیتی تھی, پیٹرول کی وجہ سے جنگیں جیتی تھی. ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. آج کہاں ہے؟ کہاں ہے مجاہدین میں ایمان؟ علامہ البانی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں, اگر ہم ان سے پوچھ لیں جس رب کے راستے میں جہاد کر اس کا رب کہاں ہے, وہ جواب تمہیں نہیں دے سکتا, صحیح جواب نہیں دے سکتا. جس رب کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اس کی معرفت ہی نہیں ہے, صحیح معرفت نہیں ہے, بلکہ جہر مرکب کا شکار ہے اکثر لوگ. کیا جہاد ہے یہ؟ کمزوری ہمارے اندر ہے. جہاد اپنی جگہ پر ہے, وزیر الاسلام الجہاد بسم اللہ، اونٹ کے جو کوہان ہے نا اس کی جو بلندی ہے وہ جہاد ہے دین اسلام میں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس فساد سے، دہشت گردوں سے جہاد میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جہاد تو رہے گا تا قیامت واللہ، لیکن یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اہل اسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے نصوص کے تعظیم کا تو اس کے نتیجے میں تین چیزیں نکلتی ہیں، بلکہ چار چیزیں، ایک تو افراط ہے، تفریط ہے، اور پھر بہانے ڈھونڈنے ہیں اس عوام نواحی سے بچنے کے لیے، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کا جو ہے غلط امیج لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اگلے درس میں کہاں پہ کافی ہے، میں چند مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری مثالیں ہیں جو ابن القیم نے بیان کی ہیں افراط اور تفریط کے تعلق سے، کہ کس طریقے سے شیطان ابلیس نے لوگوں کو یا افراط میں یا تفریط مبتلا کیا ہے۔ مطلب سب کو محفوظ فرمائے، اگلے درس میں چلس میں بات کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔